अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये एक घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के मशरकी जिले डेरा बुगती में एक धमाके में 3 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए हैं और सूबे पंजाब के बेशतर शहर मूसलाधार बारिशों की लपेट में हैं। मुख्तलिफ हादसात में करंट लगने से 6 अफराद जान बहक हो गए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का यह सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। और अमरीकी नायब वजीर खारजा एलिस वेल्स ने पाकिस्तान में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है, जिसमें दोतरफा बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दोतरफा तआवुन पर तबादला ख्याल किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दिफा को खुफिया इदारे ISI के दफ्तर के साथ वाकई आपारा रोड खोलने के लिए 4 हफ्तों की मोहलत दे दी है। ये थी पाकिस्तान से अहम खबरों की 6 सुर्खियां और अब कुछ आलमी खबरें। थाईलैंड के गहरे गार में लापता हो जाने वाले 12 बच्चों और उनके फुटबॉल कोच का 10 रोज बाद सुराग मिल गया है और हुक्काम उन्हें गार से निकालने के इंतजाम में मसरूफ हैं। ऑस्ट्रिया ने मंगल के रोज कहा है कि वो गैर वाजे सरहदी तहफ्फुज के इकदाम नाफिज करने को तैयार है, बशर्ते कि जर्मनी सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी इख्तियार करें। मलेशिया के साबिक वजीर आजम नजीब रज्जाक को अरबों डॉलर के स्कैंडल में मुलव्वस होने के बायस गिरफ्तार कर लिया गया है। ईरान और 4 आलमी ताकतों के वज़राए खारजा जो सन 2015 के जौहरी माहदे का हिस्सा थे, जुमे के रोज एक इजलास कर रहे हैं, जिसमें अमरीका के माहदे से अलहदा होने के बाद उसे कायम रखने के तरीकों पर गौर किया जाएगा। और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल के रोज कहा है कि शिमाली कोरिया के जौहरी प्रोग्राम को खत्म करने पर बातचीत अच्छी जा रही है। और इसी असना में अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो इस हफ्ते शिमाली कोरिया के अपने तीसरे दौरे की तैयारियां कर रहे हैं। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील चंद लम्हे के बाद। और अब खबरों की तफसील। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के मशरकी जिले डेरा बुगती में एक धमाके में 3 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए हैं। हलाक और जख्मी होने वाले जिले में तेल और गैस तलाश करने वाली एक कंपनी के मुलाजिम थे। जिला डेरा बुगती के असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद हुसैन ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि जिले में तेल और गैस के जखायर तलाश करने वाली निजी कंपनी BGP के कारकुनों की एक टीम तहसील लोठी के इलाके टोबनो तकानी में सर्वे का काम कर रही थी, जिसके दौरान उसकी गाड़ी इलाके में बिछाई गई बारूदी सुरंग से टकरा गई। धमाके से गाड़ी में सवार तमाम 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनमें से 3 अफराद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक धमाके के 5 जख्मियों को सुई अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिनमें से 2 की हालत नाजुक है। वाकई की जिम्मेदारी ताहाल किसी तंजीम ने कबूल नहीं की है। अमरीकी नायब वजीर खारजा एलिस वेल्स ने पाकिस्तान में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है, जिसमें दोतरफा बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दोतरफा तआवुन पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मौके पर अमरीकी नायब वजीर खारजा एलिस वेल्स ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज और आवाम के अजम की तारीफ की। ISPR के मुताबिक एलिस वेल्स का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का किरदार काबिले तहसीन है। मुलाकात में दोनों ममालिक ने खित्ते में अमन सलामती के क्याम पर इकदाम जारी रखने पर इत्तेफाक किया और पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ सतह पर बातचीत जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया। एलिस वेल्स ने गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ से भी मुलाकात की थी, जिसकी सिर्फ एक तस्वीर जारी की गई। इस मुलाकात में किन उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, दफ्तर खारजा की तरफ से कोई तफसील फराहम नहीं की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दिफा को खुफिया इदारे ISI के दफ्तर के साथ वाकई आपारा रोड खोलने के लिए 4 हफ्तों की मोहलत दे दी है। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और DG ISI को बुध की समात पर हाजिरी से इस्तेसना दे दिया है। اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے منگل کو شہر کی مختلف سڑکوں کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بند کرنے سے متعلق کیس میں وزارت دفاع کی متفرق درخواست کی سماعت کی۔ پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم نے اپنے 8 رہنماؤں کو تحریک کی کور کمیٹی کی رکنیت سے علیحدہ کر دیا ہے۔ ہماری ساتھی شہناز عزیز نے پشتون تحریک کے سربراہ منظور پشتین سے گفتگو کی ہے، ان کے گفتگو کی ایک جھلک۔
یہ پھر بھی پی ٹی ایم کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، پارلیمنٹ میں ہو تو بھی ادا کریں گے، بس صرف یہ ہے کہ یہ پی ٹی ایم کی طرف سے نہیں ہے، وہ الیکشن پی ٹی ایم کی طرف سے نہیں لڑ رہے، پی ٹی ایم نے اس کو کینڈیڈیٹ بنایا ہے، پی ٹی ایم نے اس کو ایک آئے ہر ایک کو کہ ہر کسی کو اجازت ہے کہ جس کو چاہو آپ ووٹ دے دو، اگر آپ خود کینڈیڈیٹ بننا چاہتے تو خود بھی بنو، ہمیں اس سے کسی پر کوئی اعتراض نہیں، پارلیمانی سیاست ہماری طرف سے ہر ایک اپنی آزاد سے۔
منظور پشتین کے ساتھ شہناز عزیز کی گفتگو کی پوری رپورٹ چند لمحے بعد پیش کی جائے گی۔ تھائی لینڈ کے گہرے غار میں لاپتہ ہو جانے والے 12 بچوں اور ان کے فٹ بال کوچ کا 10 روز بعد سراغ مل گیا ہے اور حکام انہیں غار سے نکالنے کے انتظامات میں مصروف ہیں۔ تھائی لینڈ کے صوبے چیانگ رائے کے گورنر رونگ سانگ استانا کورن نے منگل کو صحافیوں کو بتایا کہ لاپتہ بچوں کا سراغ پیر کی شام ملا، جو سیلابی پانی اور گارے سے بھرے ایک غار کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی امدادی کارکن اور غوطہ خور گزشتہ 10 دن سے ان بچوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ بچے اور ان کے کوچ غار کے اندر دہانے سے 4 کلومیٹر ایک اونچی چٹان پر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ بچوں تک پہنچنے والے ایک امدادی کارکن کی جانب سے ٹارچ کی روشنی میں بنائی جانے والی ویڈیو میں لال اور نیلی جرسیاں اور نیکر پہنے بچوں کو سیلابی پانی سے گھری ایک چٹان پر بیٹھے اور کھڑے دیکھا جا سکتا ہے۔ امدادی ٹیمیں اس بات کا جائزہ لے رہی ہیں کہ کون سا بہترین طریقہ اختیار کیا جائے کہ ان بچوں کو بحفاظت غار سے باہر لائے جا سکے۔ آسٹریا نے منگل کے روز کہا ہے کہ وہ غیر واضح سرحدی تحفظ کے اقدامات نافذ کرنے کو تیار ہے، اگر جرمنی سخت امیگریشن پالیسی اختیار کرتا ہے جس کا اعلان اس کی حکومت نے پیر کے روز کیا تھا۔ آسٹریا کی حکومت کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے جنوبی سرحدوں کے تحفظ کے لیے تیار ہے جو اٹلی اور سلوانیا کے ساتھ ہیں۔ آسٹریا نے ان اقدامات کی تفصیل نہیں بتائی۔ ملائیشیا کے سابق وزیراعظم نجیب رزاق کو اربوں ڈالر کے اسکینڈل میں ملوث ہونے کے باعث گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نجیب کو منگل کے روز ان کے گھر سے انسداد بدعنوانی کمیشن کے اہلکاروں نے گرفتار کیا۔ سابق وزیراعظم پر بدھ کے روز الزامات عائد کیے جائیں گے۔ ایران اور 4 عالمی طاقتوں کے وزرائے خارجہ جو سن 2015 کے جوہری معاہدے کا حصہ تھے، جمعے کے روز ایک اجلاس کر رہے ہیں جس میں امریکہ کے معاہدے سے علیحدہ ہونے کے بعد اسے قائم رکھنے کے طریقوں پر غور کیا جائے گا۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے منگل کے روز اطلاع دی ہے کہ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف ویانا میں جرمنی، چین، برطانیہ اور روس کے اپنے ہم منصبوں سے ملاقات کریں گے۔ ایران کے صدر حسن روحانی بھی اس ہفتے سوئٹزرلینڈ اور آسٹریا کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ اس معاہدے کے تحفظ کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھیں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز کہا ہے کہ شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے پر بات چیت اچھی جا رہی ہے، باوجود کہ یہ خدشات پائے جاتے ہیں کہ پیونگ یانگ اپنی جوہری اور میزائل تنصیبات کو حقیقتاً تحفظ دے رہا ہے۔ ایسے میں جبکہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اس ہفتے شمالی کوریا کے اپنے تیسرے دورے کی تیاریاں کر رہے ہیں، ٹرمپ نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ اگر میں کوشش نہ کرتا تو ہم اس وقت شمالی کوریا کے ساتھ حالت جنگ میں ہوتے۔ پومپیو، جنہوں نے اس سال کے شروع میں سی آئی اے کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے شمالی کوریا کا ابتدائی دورہ کیا تھا، جمعرات سے لے کر ہفتے تک پیونگ یانگ کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ وہ اس دورے میں پیونگ یانگ کے علاوہ ٹوکیو، ہینوئی، ابوظبی اور برسلز کا بھی دورہ کریں گے۔ وزیر خارجہ 7 اور 8 جولائی کو ٹوکیو میں ہوں گے، جہاں وہ جاپان اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں سے باہمی اور علاقائی امور اور کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں جسٹس اینتھونی کینیڈی کی جگہ، جنہوں نے ریٹائر ہونے کا اعلان کیا ہے، نیا جج مقرر کرنے کے لیے پیر کے روز 4 امیدواروں سے ملاقات کی ہے۔ صدر نے مزید کہا کہ وہ اس سلسلے میں مزید 2 یا 3 امیدواروں سے ملاقات کریں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ صوبائی پنجاب کے بیشتر شہر موسلا دھار بارشوں کی لپیٹ میں ہیں۔ مختلف حادثات میں کرنٹ لگنے سے 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، فیصل آباد سمیت دیگر شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی، جس کے بعد لاہور شہر کے متعدد علاقے زیر آب آ گئے۔ رات گئے شروع ہونے والی بارش منگل کی سپہر تک وقفے سے جاری رہی۔ تیز بارش سے لاہور شہر کے نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا، جس کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ گھروں سے نکلنے والے افراد کو بارش کے باعث پریشانی کا سامنا رہا۔
بارش تو کافی دیر سے ہو رہی ہے اور ہم کافی دیر سے یہاں پھنسے ہوئے ہیں، اور آگے سنا کہ بہت زیادہ پانی ہے، گاڑیاں یہاں سے واپس جا رہی ہیں۔
بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے، ایک گھنٹے سے میں ادھر کھڑا ہوں، پانی اتنا زیادہ کھڑا ہے کہ کوئی پسانے حال نہیں ہے۔
سیوریج کا سسٹم جو لاہور کا یہ آج منہ بولتا ہے کہ ابھی گاڑیاں بند ہو رہی ہیں آپ کے سامنے، دوسری طرف تو دریا کی طرف بہ رہا ہے۔
صرف شہباز شریف کی غلطی نہیں کہہ سکتے کہ صرف اس کی ہی غلطی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سلسلہ ہو رہا ہے۔ سیوریج تو کہیں پہ بھی رک سکتی ہے، کہیں پہ بھی، چاہے ڈیولپ کنٹریز ہی ہوں۔
محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں صبح سے دن 11 بجے تک 252 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ چیف میٹرولوجسٹ ریاض احمد خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مونسون بارشوں کا یہ سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ تازہ سلسلے کے مطابق لاہور سمیت صوبہ پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کا امکان ہے۔
ابھی یہ چونکہ ایکٹیویٹی مانسونک کنٹینیو رہے گی، اس وقت جو اسپیل ہے پنجاب کے مختلف علاقوں میں، لاہور میں بھی وقفے سے آگے بھی یہ کنٹینیو مطلب کل تک ہو سکتی ہے۔
بارش کے باعث لاہور شہر کے مختلف علاقوں میں کرنٹ لگنے، بجلی کی تاریں ٹوٹنے اور چھتیں گرنے کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ ایمرجنسی سروس ریسکیو 112 کے مطابق لاہور شہر میں بارش کے باعث مختلف حادثات میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ شدید بارش کے باعث 200 سے زائد بجلی کے فیڈر ٹرپ کر گئے اور شہر کے مختلف علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ لیسکو ترجمان کے مطابق بارش تھمنے کے بعد بجلی کی بحالی کا کام شروع کیا گیا ہے۔ امید ہے جلد لاہور شہر کے مختلف علاقوں میں مکمل طور پر بجلی بحال کر دی جائے گی۔ کمشنر لاہور ڈویژن محمد مشتبہ پراچے نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بارش کے پیش نظر انتظامیہ اور متعلقہ محکمے چوکس ہیں اور نکاسی آب کے لیے تمام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ضیاء الرحمان، وی او اے اردو، لاہور۔
پاکستان کی ایک صحافی اور انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والی سرگرم کارکن گل بخاری کا کہنا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ گل بخاری کو گزشتہ ماہ لاہور کے کینٹونمنٹ کے ایک علاقے سے نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا تھا، جس کے چند گھنٹے بعد وہ افراد انہیں ان کے گھر کے نزدیک چھوڑ گئے تھے۔ ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے کے ساتھ انٹرویو میں گل بخاری نے اپنے مبینہ اغوا کی واردات کی تفصیل بتانے سے گریز کیا۔ تاہم انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ان کے اغوا کے واقعے کو رواں ماہ ہونے والے انتخابات سے پہلے دباؤ کے ماحول کے تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے ساتھ انٹرویو میں گل بخاری کا کہنا تھا کہ وہ بہت غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں اور انہوں نے اپنے بیٹے کی نقل و حرکت بھی محدود کر دی ہے، اور جب ان کے شوہر یا وہ گھر سے باہر ہوتے ہیں تو انہیں پریشانی لاحق رہتی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وہ مسلسل لائیو واٹس ایپ کے ذریعے اپنے دوستوں اور خاندان کے افراد کے گروپ کو اپنی موجودگی کے مقام کے بارے میں آگاہ کرتی رہتی ہیں۔ گل بخاری کو گزشتہ ماہ لاہور کینٹونمنٹ کے ایک علاقے سے بعض نقاب پوش افراد ان کی گاڑی سے اتار کر انہیں اپنے ساتھ لے گئے جب وہ ایک ٹی وی پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے اسٹوڈیوز جا رہی تھیں، تاہم چند گھنٹوں کے بعد انہیں واپس اپنے گھر چھوڑ دیا گیا۔ گل بخاری کے مبینہ اغوا پر ملک کے اندر اور باہر مختلف حلقوں کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا تھا، اور ان کی پراسرار گمشدگی پر پاکستانی فوج کی جانب بھی انگلیاں اٹھائی گئی تھیں، لیکن پاکستان کی فوج گل بخاری کے اغوا میں اپنے کسی بھی قسم کے کردار سے انکار کرتی ہے۔ ان کی مبینہ اغوا کے چند دن بعد پاکستانی فوج کے ترجمان نے ایک وضاحتی بیان میں کہا تھا کہ اس معاملے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کے بقول اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ رائٹرز کے ساتھ انٹرویو میں گل بخاری کا مزید کہنا تھا کہ 25 جولائی کے عام انتخابات سے پہلے ملک کے سیاسی ماحول اور میڈیا میں خوف اور دباؤ کی فضا ہے۔ رائٹرز کے ساتھ انٹرویو میں گل بخاری نے اپنے مبینہ اغوا کی واردات کی تفصیل بتانے سے گریز کیا، تاہم انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ان کے اغوا کے واقعے کو روامہ ہونے والے عام انتخابات سے پہلے دباؤ کے ماحول کے تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ گل بخاری کے اغوا کے بعد سے ذرائع ابلاغ کے ملکی اداروں اور صحافیوں کو بعض حلقوں کی جانب سے ڈرانے اور دھمکانے کی شکایات مسلسل سامنے آ رہی ہیں۔ اس صورتحال پر نظر رکھنے والے بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر ایسے اقدامات جاری رہتے ہیں تو ان کے بقول ملک میں صاف و شفاف اور منصفانہ انتخابات کے عمل کو یقینی بنانا ممکن نہیں رہے گا۔ انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور ماہر قانون کامران عارف نے منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
الیکشن کے اپنے ڈائنامکس ہیں اور الیکشن کمیشن کو یوزولی ہم حکومت سے وہ کرتے ہیں، مطالبات کرتے ہیں حکومت کے ساتھ ساتھ، یہ جو الیکشن کرا رہے ہیں یہ الیکشن کمیشن کرا رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس قسم کے جو خدشات ہیں، جو پرسپشن پہ بیسڈ ہیں یا ریئلٹی پہ ہیں یا جو بھی ہوں، وہ ان کا نوٹس لیں اور کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں۔
تاہم ان تحفظات کے باوجود نگران حکومت پہلے ہی یہ کہہ چکی ہے کہ ملک کے تمام انتظامی ادارے غیر جانبدارانہ، شفاف اور آزادانہ انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کو مکمل تعاون فراہم کریں گے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کی سپریم کورٹ نے مبینہ طور پر گائے کے ذبیحے اور بچہ چوری کی افواہ پر کیے جانے والے تشدد اور قتل کی وارداتوں پر سخت رخ اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان واقعات کو روکنا ریاستی حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ اس قسم کے واقعات نہیں ہونے چاہئیں، یہ جرم ہے اور ناقابل قبول ہے۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
سپریم کورٹ نے گائے کے ذبیحے اور بچہ چوری کی افواہوں پر مشتعل ہجوم کی جانب سے کیے جانے والے تشدد اور قتل کی وارداتوں پر سخت رخ اختیار کیا ہے اور ان کو روکنے کے لیے ریاستی حکومتوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ جسٹس دیپک مشرا کی سربراہی والے بینچ نے کہا کہ گائے کے تحفظ کے نام پر ہنگامہ آرائی در حقیقت ہجومی تشدد ہے جسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ بینچ نے ان واقعات کو روکنے سے متعلق عرض داشتوں پر سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ درخواست دہندگان کی جانب سے سینئر وکیل اندرا جے سنگھ نے بینچ کو بتایا کہ اب سماج دشمن عناصر کا حوصلہ بہت بڑھ گیا ہے، وہ گائے سے آگے بڑھ کر بچہ چوری کا الزام لگا کر قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں اور لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ ایک اور سینئر وکیل سنجے ہیگڑے نے ان واقعات سے نمٹنے اور واردات کے بعد کیے جانے والے اقدامات پر عدالت کے سامنے مفصل تجویز پیش کی۔ گزشتہ سال 6 ستمبر کو چیف جسٹس کے بینچ نے مرکز اور ریاستی حکومتوں کو ان واقعات کو روکنے کے لیے سخت ہدایت دی تھی۔ اس نے راجستھان، ہریانہ اور اتر پردیش کی حکومتوں سے جواب طلب کیا اور پوچھا کہ اس کے حکم کے باوجود ان واقعات کو روکنے کے اقدامات کیوں نہیں کیے گئے۔ سوشل میڈیا پر گائے کے ذبیحے اور بچہ چوری کی افواہوں کی بنیاد پر ہجومی تشدد اور قتل کے واقعات میں حالیہ دنوں میں اضافہ ہوا ہے۔ مہاراشٹر کے دھولے ضلع میں اتوار کے روز بچہ چوری کی افواہ پر 5 خانہ بدوشوں کو، جو کہ بھیک مانگ رہے تھے، پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا گیا۔ گجرات میں ایک خاتون کو بچہ چوری کے الزام میں مارا گیا۔ ایک دوسری خاتون جس کی گود میں اپنی بچی تھی، بچہ چور کہہ کر زد و کوب کیا گیا۔ آسام میں 2 نوجوانوں کو، جن میں ایک ساؤنڈ انجینئر اور دوسرا آرٹسٹ تھا، ہجومی تشدد میں ہلاک کیا گیا۔ جھارکھنڈ میں 2 مسلمانوں اور اتر پردیش میں 1 مسلمان کو جانور چوری اور گائے ذبح کیے جانے کی افواہ پر پیٹ پیٹ کر مار ڈالا گیا۔ 2 ماہ کے اندر ایسے 13 واقعات ہوئے ہیں جن میں 27 افراد کی جانیں جا چکی ہیں۔ آسام، تریپورہ، مہاراشٹر، گجرات، اتر پردیش، ہریانہ اور دیگر ریاستوں میں بھی ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
جزیرہ نما کوریا کو جوہری اسلحے سے پاک کرنے پر بات چیت جاری رکھنے کے لیے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو جمعرات کے روز شمالی کوریا جا رہے ہیں۔ پیر کے روز وائٹ ہاؤس اور دفتر خارجہ نے ان کے اس دورے کا اعلان کیا۔ مائک پومپیو کا یہ واپسی دورہ 12 جون کو سنگاپور میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان کے درمیان تاریخی ملاقات کے بعد عمل میں آ رہا ہے۔ اس بارے میں سلاتی سہوک کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان تاریخی صدارتی اجلاس کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ کم جونگ ان جوہری تخفیف اسلحہ کے بارے میں سنجیدہ ہیں۔ تاہم انٹیلیجنس عہدیداروں کے حوالے سے سامنے آنے والی تازہ خبروں میں کہا جا رہا ہے کہ کہ شمالی کوریا امریکہ سے غلط بیانی کر رہا ہے اور اپنی جوہری سرگرمیوں اور تنصیبات کو وسعت دینا جاری رکھے ہوئے ہے۔ واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینک ہیریٹیج فاؤنڈیشن میں کوریائی امور کے ماہر اور سی آئی اے اور ڈیفینس انٹیلیجنس ایجنسی سے وابستہ رہنے والے بروس کلنگنر کا کہنا ہے،
We're seeing from satellite imagery upgrades or expansions of the nuclear facility as well as missile production facilities.
ہم سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر میں دیکھ رہے ہیں کہ شمالی کوریا جوہری تنصیبات کے ساتھ ساتھ میزائل بنانے کی تنصیبات کو ترقی دے رہا ہے یا وسعت پیدا کر رہا ہے۔ انٹیلیجنس رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ شمالی کوریا نہ صرف یونگ بیون بلکہ دیگر خفیہ مقامات پر بھی ایٹمی مواد کی پیداوار میں اضافہ کر رہا ہے۔ پیر کے روز وائٹ ہاؤس نے ان رپورٹوں پر بات کرنے سے گریز کیا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا ہکبی سینڈرز کا اس بارے میں کہنا تھا،
We are going to confirm or deny any intelligence reports. What I can tell you is that
ہم کسی انٹیلیجنس رپورٹ کی تصدیق یا تردید نہیں کریں گے۔ جو میں آپ کو بتا سکتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم پیش رفت حاصل کر رہے ہیں۔ فلپائن کے لیے امریکی سفیر کی کل ہی شمالی کوریا کے وقت سے ملاقات ہوئی ہے، اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ وزیر خارجہ مائک پومپیو اسی ہفتے شمالی کوریا جائیں گے اور ہم ان امور پر بات چیت جاری رکھیں گے۔ تاہم چند تجزیہ کار شمالی کوریا کے ساتھ طے پانے والے 8 ناکام معاہدوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس ملک کی آمرانہ قیادت کبھی اپنے جوہری ذخیرے کو ضائع نہیں کرے گی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ عالمی تجارتی تنظیم یا WTO کے خلاف کسی بھی طرح کی کارروائی کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں رکھتا، تاہم انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر ان کے ملک کے ساتھ تنظیم کا برتاؤ نہیں بدلتا تو امریکہ WTO کے خلاف ممکنہ قدم اٹھا سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
صدر ٹرمپ نے پیر کے روز ہالینڈ کے وزیر اعظم کے ساتھ اوول آفس میں ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ WTO نے ہمارے ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔
I hope they change their ways. They have been treating us very badly for many, many years, and that's why we were at a big disadvantage.
WTO یا عالمی تجارتی تنظیم نے امریکہ کے ساتھ اچھا سلوک روا نہیں رکھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ تنظیم اپنا رویہ بدلے گی۔ وہ کئی برسوں سے امریکہ کے ساتھ بہت برا برتاؤ کر رہی ہے۔ ہم WTO کے ساتھ رہ کر اتنے گھاٹے کا سودا کیوں کریں؟ اگرچہ ہم اس وقت کچھ ایسا ویسا نہیں سوچ رہے، لیکن اگر تنظیم اپنا رویہ نہیں بدلتی تو ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا۔ یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے۔ اسی اثنا میں ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیداروں نے ان رپورٹس کو مسترد کیا ہے جن کے مطابق وائٹ ہاؤس نے ایک ایسے بل کا مسودہ تیار کر لیا ہے جس کے تحت صدر WTO کے دائرہ اختیار سے باہر محصولات کی شرح کا تعین کر سکتے ہیں۔ امکان ہے کہ اس بل کو کانگریس میں قانون سازوں اور صدر ٹرمپ کی اپنی ریپبلکنز جماعت کی جانب سے مخالفت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تھائی لینڈ کے گہرے غار میں لاپتہ ہو جانے والے 12 بچوں اور ان کے فٹ بال کوچ کا 9 روز بعد سراغ مل گیا ہے، اور حکام انہیں غار سے نکالنے کے انتظامات میں مصروف ہیں۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر سعدیہ اسد۔
غار میں پھنسے تمام بچوں کی عمریں 11 سے 16 سال کے درمیان ہیں، جو تمام انڈر 16 فٹ بال ٹیم کے رکن ہیں۔ یہ بچے اپنے 25 سالہ کوچ کے ہمراہ 23 جون کو فٹ بال میچ کی پریکٹس کے بعد تھام لونگ نامی غاروں کے سلسلے کی سیر کو گئے تھے، لیکن علاقے میں ہونے والی طوفانی بارش اور سیلاب کے باعث لاپتہ ہو گئے تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ امدادی کاروائیوں میں خصوصی ماسک پہن کر باہر نکلنے کا منصوبہ بھی زیر غور ہے۔ صوبے کے گورنر کے الفاظ، دراصل یہ خصوصی ماسک ہیں جنہیں پہن کر سانس بھی لی جا سکتی ہے، اور آپ ان کے ذریعے پانی میں غوطہ بھی لگا سکتے ہیں، تاہم اس کے لیے انہیں تربیت کی ضرورت ہے۔ گورنر نے صحافیوں کو بتایا کہ ایک میڈیکل ٹیم نے پیر کی رات بچوں کا معائنہ کیا ہے، اور منگل کو بھی ان کا طبی معائنہ کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ بچوں کو چند خراشیں آئی ہیں اور کسی کو کوئی بڑی چوٹ نہیں آئی۔ ابتدائی طور پر امدادی کارکنوں نے بچوں کو توانائی فراہم کرنے والی گولیاں پہنچائی ہیں تاکہ ان کی جسمانی طاقت بحال رہے۔ امدادی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ جن منصوبوں پر غور کیا جا رہا ہے ان میں غار میں پانی کا لیول کم ہونے کا انتظار کرنا یا پھر بچوں کو غوطہ خوری کی تربیت دینا شامل ہے تاکہ وہ سیلابی پانی سے تیر کر نکل سکیں۔ صوبے کے گورنر نے جائے واقعہ پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بچوں کو غار سے نکالنے کی کارروائی خاصی پیچیدہ ثابت ہوگی، جس کے باعث ان کی جلد واپسی کا بظاہر کوئی امکان نہیں ہے۔ ان بچوں کے والدین اور دیگر رشتہ دار گزشتہ کئی روز سے غار کے نزدیک ہی قائم کیے گئے خصوصی کیمپ میں مقیم ہیں، جہاں بچوں کے ملنے کی اطلاع ملنے کے بعد جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے اور جشن کا سا سما رہا۔ حکام کا کہنا ہے کہ بچے اور ان کے کوچ غار کے اندر دہانے سے 4 کلومیٹر ایک اونچی چٹان پر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ تھائیلینڈ کے وزیراعظم پرایوت چانوچا نے عالمی ماہرین اور امریکہ، آسٹریلیا، چین اور برطانیہ سے تعلق رکھنے والے امدادی کارکنوں کا شکریہ ادا کیا۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پشتون تحفظ موومنٹ نے اپنے 8 رہنماؤں کو تحریک کی کور کمیٹی کی رکنیت سے علیحدہ کر دیا ہے۔ پی ٹی ایم رہنما منظور پشتین نے اس بارے میں ہماری ساتھی شہناز عزیز سے گفتگو کی، ان کی رپورٹ۔
منظور صاحب، یہ مجھے بتائیے کہ آپ نے جن 8 لوگوں کو الگ کیا ہے وہ بڑے ایکٹیو تھے آپ کی تحریک میں پورے، تو کیا وجہ ہوئی، مطلب کس لیے؟ یہ تو پہلے بھی الیکشنز وغیرہ میں حصہ لے رہے تھے۔
دیکھو، پشتون تحفظ موومنٹ پہلے دن سے یہ نعرہ کرتی چلی آ رہی ہے کہ یہ ایک پارلیمانی سیاست نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے جو مسئلے ہیں اس کے حل کرنے کے لیے کوشش کریں گے، جلسے، جلوس، مذاکرات، سب کچھ۔ الیکشن لڑنے کا فیصلہ پہلے دن سے بھی ٹیم کا نہیں رہا کہ یہ ایک پارلیمانی تحریک نہیں ہوگی، پارلیمانی سیاست نہیں کریں گے، صرف اور صرف عوامی سیاست کریں گے، جو مسائل ہے اس کے حل کرنے کے لیے ایک پریشر گروپ کے طور پر رہیں گے، اور جو پارلیمانی یہاں پارٹیاں ہیں بس وہ کافی ہے پارلیمان کی۔ کور کمیٹی کے بعد اراکین نے یہ چاہا کہ وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے، نہ تو پی ٹی ایم نے اس کو کوئی وہ علاج کیا ہے انتخابی نشان، نہ اس کو ٹکٹ دیا ہے، وہ اپنے طور سے آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے الیکشن تک، یعنی جب تک الیکشن نہ ہو تب تک انہیں کور کمیٹی کے سے مطلب باہر کر دیا، تاکہ ایک تو وہ خود بھی مصروف ہوں گے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ اعتراض کریں گے کہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، تو پھر یہ لوگ آپ لوگوں کے کور کمیٹی بھی ہے اور الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہماری مطلب اسٹریٹجی بہت ہی کلیئر ہوگی۔
تو منظور صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ناراضگی والا فیصلہ نہیں ہے آپ کی جانب سے، یعنی آپ کی تحریک کی جانب سے؟
نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ اس طرح ہوا ہے کہ جو کنجریٹس ہے اس کو ہم نے بٹھا دیا ایک ساتھ کہ آپ لوگ کوئی اس طرح فیصلہ کرے، تو انہوں نے ہمیں یہ مشورہ دیا کہ ہم اس سے خوش ہوں گے اگر اس طرح فیصلہ ہو جائے۔
کچھ جگہ رپورٹوں میں یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے آپ ہی کے پارٹی کے حوالے سے کہ ان ارکان نے ان کو ایجنڈا معلوم تھا، لیکن انہوں نے پارٹی میں شمولیت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے؟
نہیں نہیں، میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اس تحریک میں، تحریک جلسے کو کامیاب بنانے میں اور جگہ موشن میں مدد کی ہے تحریک کی، اور اس طرح بھی ہے کہ بس ایک حلقے سے پی ٹی ایم کے حمایتی جو پی ٹی ایم کے ساتھ اسٹیج پر سے دو تین کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہے ہیں ایک ہی حلقے سے، تو یہ اس طرح نہیں کہ مطلب اگر استعمال کیا ہے تو وہ دو تین الیکشن لڑ رہے ہیں، پھر سے دو تین نے کیا، پھر کس طرح وہ کنٹیکٹ کریں گے۔ اور دوسری بات، ابھی تک وہ یہ چیز استعمال بھی نہیں کرتے ہیں کس کہے پر، ہم نے پی ٹی ایم میں بھی قربانیاں دیے ہیں، کیونکہ عوام اب اس تحریک کو سمجھتے ہیں کہ تحریک کا مقصد کیا ہے، راستہ کیا ہے، یہ ایسا کوئی کنفیوژن نہیں ہے، یعنی یہ پھر بھی پی ٹی ایم کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، پارلیمنٹ میں ہو تو بھی ادا کریں گے، بس صرف یہ ہے کہ یہ پی ٹی ایم کی طرف سے نہیں ہے، وہ الیکشن پی ٹی ایم کی طرف سے نہیں لڑ رہے، پی ٹی ایم نے اس کو کینڈیڈیٹ بنایا ہے، پی ٹی ایم نے اس کو یہ کہا ہے، ہر ایک کو یہ کلم کلا میرے بیانات ابھی بھی ہے کہ ہر کسی کو اجازت ہے کہ جس کو چاہو آپ ووٹ دے دو، اگر آپ خود کینڈیڈیٹ بننا چاہتے خود بھی بنو، ہمیں اس سے کسی پر کوئی اعتراض نہیں، پارلیمانی سیاست ہماری طرف سے ہر ایک اپنی ہے، آزاد ہے۔
اچھا منظور صاحب، اب میں آپ کی تحریک کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیے، کئی تحریکیں ہیں، مزاحمتی تحریکیں بلوچستان میں ہیں، ہزارہ تحریک ہے، اور اسی طرح جیسے یہ گمشدہ افراد، آمنہ جنجوا کی تحریک ہے، ماما قدیر ہیں اس میں بہت ایکٹیو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر ملکی سیاست میں کوئی مقام حاصل کیے آپ کی تحریک جو ہے کامیاب ہو سکتی ہے؟
بالکل، کیونکہ اس طرح ہے کہ آپ دیکھو، پارلیمنٹ میں بہت سارے مسائل کے لیے آواز اٹھایا گیا لیکن وہ مسائل کبھی حل نہیں ہوئے، اس طرح بھی نہیں ہے، یہ مسئلے کچھ ایسے سنجیدہ مسئلے ہیں کہ اس کو مطلب حل کرنے کے لیے بہت ہی بڑا پریشر گروپ ہونا چاہیے، یہ صرف اگر پارلیمنٹ میں اس کا حل ہے تو پارلیمنٹ کے بہت سارے لیڈرز نے چند مسائل پر اس حوالے سے بات کی ہے لیکن وہ کبھی نہیں ہوئے ہیں، مطلب اگر کوئی پارلیمنٹ میں ہے انہوں نے تو بھی ایسے کوئی مسئلے حل نہیں کیے ہیں، جس طرح کے یہ مسائل ہے, تو پھر یہ فرق میرے خیال میں کوئی نہیں ہے کہ اگر آپ پارلیمنٹ میں نہیں ہے تو آپ نہیں حل کر سکتے, اگر آپ پارلیمانی ہے تو آپ حل کر سکتے. اس طرح کوئی مثال نہیں کوئی دے سکتے کہ وہ فلانا جو تھا وہ پارلیمنٹ میں تھے تو اس لیے انہوں نے مسلم پسند ہے. اس طرح کے جو عوام کے مطلب زندگی کے حوالے سے سنجیدہ مسئلے وہ حل کیے ہیں پارلیمنٹ, ایسا بھی کوئی مثال تو نہیں ہے. تو میرے خیال میں ابھی پی سی ایم کا جو تعداد ہے وہ تو ہمارے نظر میں کروڑوں میں ہے, تو وہ پریشر گروپ کے طور پر یہ انشاءاللہ کر پائے گی.
بہت شکریہ.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. بلوچستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 8 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 11 افراد کو ہلاک کر دیا گیا ہے. حکام کے مطابق منگل کو بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگتی میں تیل اور گیس کی تلاش کا کام کرنے والی نجی کمپنی کی گاڑی بارودی سرنگ پر چڑھنے کے باعث کمپنی کے 3 ملازم جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے, جبکہ گزشتہ روز پنجگور اور آوران میں سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں پر راکٹ حملے اور فائرنگ کے واقعے میں 8 اہلکار موت کے منہ میں چلے گئے تھے. کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ.
پاکستان کے صوبے بلوچستان کے مشرقی ضلع ڈیرہ بگٹی میں ایک دھماکے میں 3 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے ہیں. ہلاک اور زخمی ہونے والے ضلع میں تیل اور گیس تلاش کرنے والی ایک کمپنی کے ملازم تھے. ضلع ڈیرہ بگٹی کے اسسٹنٹ کمشنر محمد حسین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ضلع میں تیل اور گیس کے ذخائر تلاش کرنے والی نجی کمپنی کے کارکنوں کی ایک ٹیم تحصیل لوٹی کے علاقے ٹوبا نوتکانی میں سروے کا کام کر رہی تھی, جس کے دوران اس کی گاڑی علاقے میں بچائی گئی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی. دھماکے سے گاڑی میں سوار تمام 8 افراد شدید زخمی ہو گئے, جن میں سے 3 افراد نے موقع پر ہی دم توڑ دیا. اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق دھماکے کے 5 زخمیوں کو سوئی اسپتال منتقل کیا گیا, جن میں سے 2 کی حالت نازک ہے. واقعے کی ذمہ داری تاحال کسی تنظیم نے قبول نہیں کی, لیکن اس سے پہلے ضلع ڈیرہ بگٹی میں ہونے والے تشدد کے بیشتر واقعات کی ذمہ داری علاقے میں ریاست کے خلاف برسر فکار کلدم تنظیم بلوچ ریپبلکن آرمی قبول کرتی رہی ہے. حکام کا الزام ہے کہ بلوچ ریپبلکن آرمی فوجی آپریشن میں قتل ہونے والے ڈیرہ بگٹی کے نواب اکبر بگٹی کے فوتے نواب زادہ برامدغ بگٹی کی قیادت پہ کام کرنے والی سیاسی جماعت بلوچستان ریپبلکن پارٹی کی اتحادی تنظیم ہے. منگل کو بلوچستان میں پرتشدد واقعات کا مسلسل دوسرا روز تھا. ایک روز قبل پیر کو بلوچستان کے 2 اضلاع آواران اور پنجگور میں 2 مختلف عملوں میں 8 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے تھے. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی دفتر پر دستی بم کے حملے میں 10 افراد زخمی ہو گئے ہیں. پشاور سے اس کی تفصیل بتائیں گے شمیم شاہد.
شمالی وزیرستان کے قصبے رزمک میں سوموار کی صبح نامعلوم شدت پسندوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ایک انتخابی دفتر پر دستی بم پھینکا, جس کے نتیجے میں دفتر میں موجود 10 افراد زخمی ہوئے. شمالی وزیرستان کی ضلعی انتظامیہ نے دستی بم حملے کے بارے میں ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے, تاہم انتظامیہ میں شامل عہدیداروں نے اس بم حملے کی تصدیق کی ہے. دستی بم کے حملے میں زخمی ہونے والوں کو مقامی اسپتالوں کو منتقل کر دیا گیا, جہاں زیادہ تر زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد فارغ کر دیا گیا ہے. عہدیداروں اور قبائلی ذرائع نے بتایا کہ حملہور جو موٹر سائیکل پر سوار تھے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں. ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے اس بم حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. شمالی وزیرستان سے قومی اسمبلی کے لیے اورنگزیب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہے. خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے اس قبائلی علاقے میں پہلے ہفتے سے دفعہ 144 کا نفاذ ہے, جس کی وجہ سے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدوار جلسے جلوس اور ریلیاں نہیں نکال سکتے. ایک شب و روز سے کم وقت میں شمالی وزیرستان میں دہشت گردی کا یہ دوسرا واقعہ ہے. سوموار کی رات بویا تحصیل کے گاؤں میں پولیٹیکل محرر کی گاڑی پر نامعلوم حملہ آوروں نے فائرنگ کر کے 2 خاصداروں کو ہلاک کر دیا تھا. پولیٹیکل محرر رحمت حسین اس حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے. شمیم شاید وائس آف امریکہ پشاور.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کے ایک رکن پر توہین عدالت کے ایک مقدمے میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے روشن مغل نے مظفر آباد سے.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی سپریم کورٹ نے توہین عدالت کے ایک مقدمے میں ایک سیاسی جماعت کے سربراہ اور قانون ساز اسمبلی کے رکن پر فرد جرم عائد کر دی ہے. واضح ہے کہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے صدر سردار خالد ابراہیم نے قانون ساز اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں تقریر کے دوران پاکستانی کشمیر کی ہائی کورٹ میں حال ہی میں ہونے والی 5 ججوں کی تقرری کو خلاف میرٹ قرار دیا تھا، جس پر ان کے خلاف وکلاء کی طرف سے توہین عدالت کی ایک درخواست دائر کی گئی تھی. خالد ابراہیم منگل کے روز طلب کیے جانے کے باوجود نہ خود اور نہ ہی ان کی طرف سے ان کا کوئی وکیل عدالت کے سامنے حاضر ہوا. چیف جسٹس ابراہیم ضیاء اور جسٹس سعید اکرم پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے ان پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے انہیں 1 اکتوبر کو پھر طلب کیا ہے. خالد ابراہیم اس سے قبل بھی عدالت کی طرف سے طلب کیے جانے کے باوجود پیش نہیں ہوئے. ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی کشمیر کی سپریم کورٹ کے پاس از خود نوٹس کا اختیار نہیں ہے.
سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے اس کے پاس کوئی 100 موٹو نوٹس لینے کا اختیار ہی نہیں ہے، اور بغیر میرے ایگزٹ اسپیچ کی ریزن صبح مجھے نوٹس دے دیا، اور اس تقریر کو بھی میں نے خالہ اسٹڈی نہیں کیا، اور بغیر اس کے میرے سے میں نے کہا کہ یہ نہیں، یہ طریقہ کار ہے ہی نہیں، آپ کے پاس یہ اختیار 100 موٹو نوٹس لینے کا ہے ہی نہیں، اس لیے میں اس سارے پروسیس میں شامل نہیں ہوتا.
خالد ابراہیم کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی 3 وکلاء کی طرف سے دائر کی جانے والی ایک درخواست پر کی جا رہی ہے. ان وکلاء میں ہارون ریاض بھی شامل ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
جب اسمبلی میں سپیچ کی خالد ابراہیم صاحب نے، اس پہ سپریم کورٹ نے ان کو نوٹس دیا کہ جی کہ اپنی وضاحت پیش کریں. وضاحتی نوٹس تھا کہ وضاحت پیش کریں کہ آپ نے عدلیہ کے بارے میں اور ایسی لینگویج کیوں یوز کی ہے، لیکن انہوں نے وضاحت پیش کرنے کے بجائے اگلے دن پریس کانفرنس کر دی. ایک پریس کانفرنس کی انہوں نے ظفر آباد میں پریس کلب میں، جس سے ہم نے جو چند وکلاء تھے ہم نے اس پہ اپلیکیشن دی کہ جی کہ پریس میں آ کے پریس کلب میں آ کے ایسی کوئی بھی یہ سٹنگ ججز کے اور عدلیہ کے بارے میں کوئی پریس کانفرنس نہیں کی جا سکتی.
خیال ہے کہ خالد ابراہیم کا شمار پاکستانی کشمیر کے سخت گیر موقف رکھنے والے سیاستدانوں میں شمار ہوتا ہے. روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد.
فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام کی راہ میں قانونی اور سیاسی مشکلات درپیش ہیں. اس بارے میں اسلام آباد سے محمد جلیل نے یہ رپورٹ بھیجی ہے.
نگران حکومت کے وزیر قانون و اطلاعات علی ظفر کا کہنا ہے کہ اس اجلاس میں قبائلی علاقوں کے صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام کے لیے ضروری عملی اقدامات پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا. اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں نظام انصاف اور دیگر انتظامی اداروں کے لیے درکار انتظامی ڈھانچے کے لیے سہولیات فراہم کرنا خیبر پختونخوا حکومت کی ذمہ داری ہے. علی ظفر نے مزید کہا کہ قبائلی علاقوں کے انضمام سے متعلق معاملات کو حل کرنے کے لیے بدھ کو ہونے والی کمیٹی کے اجلاس میں طے پانے والے اقدامات پر عمل درآمد کے لیے صوبائی حکومت ایک آرڈیننس جاری کرے گی. قبائلی علاقوں کے صوبائی خیبر پختونخوا میں انضمام کے دیرینہ مطالبہ پورا ہونے کے بعد ملک کے سیاسی اور سماجی حلقے حکومت سے یہ مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ ان علاقوں کے صوبائی خیبر پختونخوا میں انضمام کے عمل کو تیز کیا جائے. تاہم عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما اور سینئر قانون دان لطیف آفریدی کا کہنا ہے فاٹا کے انضمام کو مکمل کرنے کے لیے اقدامات آئندہ عام انتخابات کے بعد منتخب ہونے والی حکومت ہی کر سکے گی. منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے انہوں نے کہا،
مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس سلسلے میں کیا فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے اگر کوئی بلو پرنٹ یہ بنانا چاہتے ہیں، کوئی خاکہ بنانا چاہتے ہیں پرائیورٹیز کی بنیاد پہ مسائل یا ایشوز کو یا مسائل کو اس کی نشاندہی کرتے ہیں تو اگلی حکومت کے لیے آسانی ہوگی اور وہ حکومت ہی مستقل بنیادوں پہ فاٹا کے متعلق کوئی قدم اٹھا سکتا ہے.
تاہم انہوں نے کہا کہ فاٹا میں بنیادی ڈھانچے اور انتظامی اداروں کی تشکیل نو کے لیے سب سے بڑا چیلنج فنڈز کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے. تاہم وزیر قانون علی ظفر کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت قبائلی علاقوں کے لیے مختص فنڈز کی فراہمی کو یقینی بنائے گی. رواں سال مئی میں قبائلی علاقوں کے صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام کی منظوری دی گئی تھی اور بتدریج ان علاقوں میں اصلاحات کرنے کا بتایا گیا تھا. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
امریکی محکمہ خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ ایران کے توانائی اور بینکنگ شعبوں پر دوبارہ سخت پابندیاں عائد کرنے جا رہا ہے۔ ان کا مقصد ایران پر دباؤ بڑھانا ہے کہ وہ اپنے موجودہ رویے کو تبدیل کرے اور عالمی برادری میں ایک معمول کے ملک کے طور پر اپنا کردار ادا کرے۔ وائس آف امریکہ کی سفارتی نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
مئی میں ایران کے ایٹمی سمجھوتے سے امریکہ نے قطع تعلق کر لیا تھا اور اب امریکہ ایران کے خلاف پابندیوں کو دوبارہ عائد کرنے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دوسرے ملکوں سے بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف پابندیوں کو دوبارہ عائد کریں۔ محکمہ خارجہ کے پالیسی پلاننگ کے ڈائریکٹر برائن ہک کا کہنا ہے،
With respect to the energy sanctions, our goal is to increase pressure on the Iranian regime.
ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایرانی حکومت کو تیل کی مد میں ہونے والی آمدنی کو بالکل ختم کر دیں تاکہ اس پر دباؤ کو بڑھایا جا سکے۔ اس وقت ہم عالمی منڈی میں تیل کے شعبے میں ہونے والی گڑبڑ کو کم سے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں اعتماد ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی مزید پیداوار کی گنجائش موجود ہے۔ ڈائریکٹر ہو کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران کے بینکنگ کے شعبے پر بھی پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ 50 بین الاقوامی کمپنیوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایران سے تیل نہیں خریدیں گی۔ ایران کے اندر بھی ایران کے خراب ہوتے ہوئے معاشی حالات کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ پیرس میں ایرانی حکومت کے خلاف فری ایران ریلی نکالی گئی۔ صدر ٹرمپ کے قانونی مشیر روڈی جولیانی کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف پابندیوں کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ میرے خیال میں یہ بات قابل تعریف ہے کہ صدر ٹرمپ اور ہماری حکومت احتجاج کرنے والوں کی حمایت کر رہی ہے اور اس سے ان کے جذبات کو مہمیز ملتی ہے۔ ایران کے ایٹمی سمجھوتے پر دستخط کرنے والے دوسرے ملک بشمول جرمنی اور فرانس بدستور اس معاہدے کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی ریاست نیو میکسیکو کے سابق گورنر بل ریچرڈسن کا کہنا ہے کہ ایران کو سزا دینے کے سلسلے میں امریکہ اپنے یورپی اتحادیوں سے بچھڑ سکتا ہے۔ میرے خیال میں امریکہ کو اپنے یورپی ساتھیوں کو سامنے رکھتے ہوئے پابندیاں عائد کرنے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ دوسری طرف ایرانی صدر روحانی اپنے ملک کے لیے حمایت حاصل کرنے اور اس سمجھوتے کو قائم رکھنے کے لیے سفارتی دورے کر رہے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عسکریت پسند گروہوں کو سن 2012 سے مالی میں تب سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جب سے ملک کے نصف شمالی حصے میں مسلح جہاد پسندوں نے قبضہ کیا ہے۔ تاہم اسلام پسند افراد سمیت تمام نوجوان محض مذہب کی بنیاد پر ہی اس گروپ میں شامل نہیں ہوئے۔ تحقیقاروں کے مطابق بہت سے افراد نے دیگر وجوہات کی بنا پر اس گروپ میں شمولیت اختیار کی، جنہیں اگر حل کر دیا جائے تو کشیدگی میں کمی آ سکتی ہے۔ وائس آف امریکہ کے برام پوسٹھامس کی رپورٹ کی تفصیل سعدیہ اسد کی زبانی۔
اس مسلح گروپ کی جانب سے بعض محاذوں پر خطرات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جمعہ کے روز مالی کے مرکز میں واقع جی 5 ساحل فورس کے ہیڈ کوارٹرز پر فائرنگ اور حملے میں بھاری نقصان پہنچا اور کم از کم 3 فوجی ہلاک ہو گئے، اور اتوار کے روز مالی کے بہت بڑے شمالی قصبے گاؤں میں عسکریت پسندوں نے مالی کے 2 شہریوں اور فرانسیسی فوج کے 4 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا۔ دا سپورٹ گروپ فار اسلام اینڈ مسلمز نے دونوں حملوں کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ گروپ میں شامل تمام نوجوان مذہبی بنیادوں پر اس گروپ میں شامل نہیں ہوئے۔ مالی کے ایک تحقیق کار ابراہیمہ مائیگا انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز سے منسلک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر نوجوانوں کی اس گروپ میں شامل ہونے کی وجوہات معاشی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس گروپ میں شامل افراد ضروری نہیں کہ غریب ہی ہوں، تاہم معاشی مفادات کا تحفظ ان کے پیش نظر ہو سکتا ہے، جیسا کہ پیٹرول، سگریٹ، ادویات، خوراک، کوکین اور حتیٰ کہ لوگوں کی نفع بخش اسمگلنگ وغیرہ، اور بعض افراد محض اپنے مال مویشیوں کو چوروں سے بچانا چاہتے ہیں۔ جبکہ ہیومن رائٹس سے تعلق رکھنے والی ریسرچر کارنی دفقا کہتی ہیں کہ مالی کے کئی حصوں میں متعدد محاذوں پر خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مثلا سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بدسلوکی اور تحفظ کی کمی وغیرہ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہاں مذہب کے بجائے زیادہ تر دیگر مفادات کار فرما ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مستقبل سے متعلق ناامیدی کی وجہ سے اندرونی طور پر باغیوں میں اضافہ ہو رہا ہے جسے مذہبی رنگ دے دیا جاتا ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں امیگریشن کے معاملے میں قانون ساز ایک دوسرے سے مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں، اور اب اس کے حق یا مخالفت میں مذہبی دلائل کا سہارا بھی لیا جانے لگا ہے۔ امریکہ میں اس انداز کی بحث کیا رخ اختیار کر رہی ہے، اس بارے میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ایلسبتھ لی کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
امریکہ کے اٹارنی جنرل نے سخت امیگریشن قوانین کے نفاذ کے سلسلے میں بائبل کا حوالہ دیا ہے، مگر عیسائی عقیدے کے ماننے والے امیگریشن کے معاملے میں جدا نظریات رکھتے ہیں اور اس میں ان کا اپنا خاندانی پس منظر بھی شامل ہوتا ہے۔ لاس اینجلس میں ریولیشن چرچ کے پادری لونگومبا کینیا میں پیدا ہوئے اور اب وہ امریکہ کے شہری ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے خاندان میں اب بھی کچھ لوگ ہیں جو قانونی طور پر امریکہ میں مقیم نہیں ہیں، چنانچہ میرے لیے یہ خاندانی مسئلہ ہے۔ ان کا کہنا ہے،
I think that what people we need to do is to find ways to help those who are in need.
میرے خیال میں جن لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے انہیں مدد ملنی چاہیے۔ میرے خیال میں یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ اپنے جلتے ہوئے گھر کو چھوڑ کر دنیا کو بچانے کے لیے نکل جائیں۔ اسی طرح سینٹ صوفیہ گریک آرتھوڈاکس کمیونٹی کے جان باکاس کا کہنا ہے،
You hear people saying we're against immigrants. No.
آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ہم تارکین وطن کے خلاف ہیں۔ ایسا قطعی نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ قانونی طور پر تارکین وطن امریکہ میں مقیم رہیں۔ ہولی فیتھ چرچ کے فرانسیسی سو گارشیا کا کہنا ہے،
As a nation, we could be that place that really does say, welcome.
ایک قوم کی حیثیت سے ہم کو خوش آمدید کہنا چاہیے اور ہمیں مدد کرنے کی مقدور بھر جائز کوششیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری انسانیت کا یہی تقاضا ہے۔ گارشیا قانونی اور غیر قانونی امیگریشن کی اصطلاحات کو پسند نہیں کرتے۔ دیکھا جائے تو امریکہ میں مذہبی رہنماؤں کی آرا امیگریشن کے معاملے میں منقسم ہے، اور ان کے نقطہ نظر میں ان کے اپنے ذاتی تجربات اور پس منظر کا زیادہ عمل دخل ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے ملک کی اعلی ترین عدالت نے مداخلت کی ہے اور ماہرین پر مشتمل دو کمیٹیاں تشکیل دے کر انہیں ایک مربوط پالیسی مرتب کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ماضی میں ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے چلائی جانے والی مہم کی مذہبی حلقے مزاحمت کرتے رہے ہیں۔ اگر ملک میں ایسی کوئی نئی مہم چلائی گئی تو کیا ایک بار پھر مذہبی حلقوں کی جانب سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا؟ بتا رہے ہیں اسفر امام اس رپورٹ میں۔
70 کی دہائی میں پاکستان میں آبادی میں اضافی کی شرح 3.7% تھی، جو کہ کم ہو کر 2.4% رہ گئی ہے۔ یہ صورتحال عوامی شعور کا نتیجہ ہے۔ تاہم آبادی میں کنٹرول کرنے کے لیے ملک میں کوئی حتمی پالیسی موجود نہیں۔ اگر عدالت کی ہدایت پر آبادی میں کنٹرول کے لیے عوامی سطح پر کوئی مہم چلائی گئی تو اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ ملک کے مذہبی حلقے اس کی مخالفت کریں گے۔ معروف مذہبی رہنما قاری محمد عثمان کہتے ہیں،
اس طرح کی کوئی پالیسی آئے کہ آبادی کے کو کم کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بنایا جائے، کوئی قانون لایا جائے، کوئی عمل کیا جائے، یہ بالکل غیر شرعی عمل ہے اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔
جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما فرید پراچا بھی آبادی میں اضافے کو ملک کا بڑا مسئلہ تصور نہیں کرتے۔ ان کے خیال میں یہ ایک خاندان کا مسئلہ ہے جس پر ریاست اپنے فیصلے مسلط نہ کرے۔ پاکستان کی اعلی ترین عدالت کی جانب سے قائم کردہ دو الگ الگ کمیٹیوں کی نگرانی میں آبادی میں کنٹرول کے لیے ایک نئی پالیسی جلد سامنے آنے کی توقع ہے، جس کے بعد ملک بھر میں فیملی پلاننگ کے ایک نئے منصوبے کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مہم کے خلاف بعض حلقوں کے اعتراضات کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
سن لے زمانہ میرے پیار کا فسانہ، میرے دل کی صداؤں کا۔
یوتھ کلچرل ایکسچینج پروگرام اور پاکستانی فنکار خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔
کوئی ڈھونڈ کے
امریکی محکمہ خارجہ کا یوتھ ایکسچینج اینڈ کلچرل پروگرام پاکستانی فنکاروں کو نہ صرف اپنی فنکارانہ صلاحیتیں بہتر بنانے اور پاکستانی کلچر کو فروغ دینے میں مدد دے رہا ہے، بلکہ وہ ان فنکاروں کو موسیقی کے ذریعے امن پھیلانے میں بھی مدد دے رہا ہے۔ ایسے ہی ایک فنکار ہیں نادر عباس ہاشمی، جو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کلچرل ایکسچینج پروگرام کے تحت یونیورسٹی آف ٹیکساس آسٹن سے نغمہ نگاری، گلوکاری اور کمپوزیشن کا ایک تربیتی کورس ایک میوزک اسکالر کے طور پر مکمل کر چکے ہیں، جبکہ وہ جنوبی کوریا کے کلچرل ایکسچینج پروگرام کے تحت بھی 6 ماہ کا ایک تربیتی کورس مکمل کر چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں انہوں نے امریکہ میں اپنے کلچرل ایکسچینج پروگرام کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا،
وہاں پہ میں نے جا کے جو سیکھا وہ سیکھا تھا کہ نوٹیشن سب سے ضروری جو چیز تھی، کہ میوزک لکھتے کیسے ہیں۔ تو جب وہاں پہ جا کے ہم نے اس کو مزید آگے پڑھا تو آسانی ہوئی کیونکہ ہماری بیسکس بنی ہوئی تھی۔ تو وہاں پہ میں نے کمپوزیشن، سانگ رائٹنگ، نوٹیشن اور ووکل ایکسرسائزز، یہ میں نے سیکھا جی وہاں۔
نادر عباس ہاشمی نے بتایا کہ انہوں نے جنوبی کوریا کے ایک کلچرل ایکسچینج پروگرام میں بھی شرکت کی تھی۔ اس پروگرام کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
وہاں جا کے سب سے پہلے کورین لینگویج سیکھی میں نے۔ اس میں میں نے 70% لسننگ، اسپیکنگ اینڈ رائٹنگ میں اس کا ایگزام دیا جی۔ میں نے 6 مہینے وہاں میں نے گزارے نیشنل تھیٹر آف کوریا میں۔ وہاں جا کے ان کے ساتھ کولیبوریشن کیا، میوزک کیا اور ریکارڈنگز کی، بہت سارے کانسرٹس بھی کیے۔ اٹ واز ویری فن، بہت مزہ آیا۔
نادر عباس ہاشمی نے بتایا کہ انہوں نے جنوبی کوریا میں اپنے کورس کے دوران اپنے ایک نغمے کو جنوبی کوریا کی زبان میں ترجمہ کروا کر ریکارڈ بھی کرایا۔
ساؤتھ کوریا میں بالکل ایک میں نے وہاں اسٹوڈیو میں ان کے ساتھ کولیبوریشن کیا اور ایک گانا بھی بنایا، جس کے لیرکس جو تھے وہ وہیں کے ایک لیرکس تھے کورین۔ انہوں نے میں نے ان کو ایک دھن بنائی اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، اس کا تھیم کیا ہے۔ تو میں نے ان کو سمجھایا تو انہوں نے مجھے اس کے مطابق ہی اس کے لیرکس لکھ دیے۔ تو میں نے وہ گا دیا جی، وہ ریکارڈ کروا دیا گانا۔
سن لے زمانہ میرے پیار کا فسانہ، میرے دل کی صداؤں کا، میں جو ہوا دیوانہ تیری نشیلی نگاہوں کی، قتل اداؤں کا تیری ادا، قاتل ادا نے مام سو گے لیری انجا فنگ لیری خطا کھومن چسے ہو، نے مام سو گے لیری انجا ان لیری کھن سو کھومن چسے ہو، نے سارنگ آدی چومن چی آدی، نے سارنگ چا جا سو ہانل دلے۔
نادر عباس نے بتایا کہ انہوں نے خود بھی کچھ نغمے لکھے اور کمپوز کیے، جن میں سے ایک نغمہ ڈوبا ہوں انہیں بہت پسند ہے۔
میرا خود کا لکھا ہوا ہے جی، ڈوبا ہوں ایک گانا ہے، وہ ایک سوشل ایشوز پہ ہے، مطلب وہ ایک صوفی، اس کو کہہ سکتے ہیں صوفیزم پہ وہ میں نے گانا لکھا تھا۔ وہ گانا میں نے خود ہی کمپوز کیا اور وہ بہت اچھا ہے، وہ میں آپ کو تھوڑا سا سناؤں گا۔
ڈوبا ہوں، ڈوبا ہوں میں نے صحرا صحرا دیکھا، میں نے لہروں لہروں جانا، دل میں تنہائی ویرانی، میری آنکھیں پانی پانی، ڈوبا ہوں ڈوبا ہوں۔
نغمہ نگار، گلوکار اور موسیقار نادر عباس نے اپنے مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا،
جی بس میں اپنے میوزک پہ بھی کام کر رہا ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد میرا خود کا میوزک ویڈیو، سولو ویڈیو جو ہے وہ میں آنر کروں گا، جس کے لیرکس جو ہیں وہ احمد فراز صاحب کی غزل ہے، کروں گا یاد مگر کس طرح بھلاؤں اسے، غزل بہانہ کروں اور گنگناؤں اسے۔ اس کو میں نے کمپوز کیا ہے کچھ نئے میوزک کے ساتھ، کچھ نئے آئیڈیا کے ساتھ۔ اس کو فلم بند بھی کیا ہے میں نے، اس کا جو ویڈیو ہے وہ بھی ایک اچھوتا سا آئیڈیا ہے جو کہ ریئر نہیں، عام نہیں ہے، بہت ریئر آئیڈیا ہے وہ۔
یہ تھے پاکستان کے ایک ابھرتے ہوئے گلوکار، نغمہ نگار اور موسیقار نادر عباس ہاشمی۔
سن لے زمانہ میرے پیار کا فسانہ، میرے دل کی صداؤں کا۔
یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urduletters@voanews.com. خط آپ کے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل میں ایشیائی امور کے سینئر ڈائریکٹر میٹ پوٹنگر نے 14 جون سے 16 جون تک میانمار کا دورہ کیا اور امریکہ اور میانمار کے دو طرفہ تعلقات کے بارے میں اور انہیں مضبوط بنانے کے لیے اعلی سرکاری رہنماؤں اور سول سوسائٹی کے ارکان سے تبادلہ خیال کیا. امریکہ کو میانمار کے شمال مشرقی حصے خاص کر کاچین اور شان کی ریاستوں میں بڑھتے ہوئے تنازعات اور راکھین کے صوبے کے بحران اور منشیات کی تیاری اور اس کی ترسیل پر تشویش ہے. یہ بہت بڑے چیلنج ہیں اور اس بارے میں پیش رفت میانمار کی مجموعی کامیابی کے لیے کلیدی حیثیت کی حامل ہے. راکھین کے بحران نے خاص طور سے بڑا انسانی بحران پیدا کر دیا ہے اور پورے علاقے کے لیے چیلنج پیدا کر دیا ہے. امریکہ اس کے بارے میں اکثر نکتہ چینی کرتا رہا ہے, تاہم وہ ایک دوست کی حیثیت سے راکھین صوبے کے بحران اور میانمار کو درپیش بہت سے چیلنجوں کو حل کرنے میں مدد دینے کے عہد سے بدستور وابستہ ہے. میانمار کے بارے میں امریکہ کی پالیسی علاقے میں ایک وسیع تر امریکی پالیسی کا حصہ ہے تاکہ ایک آزاد اور غیر جانبدار ہندو بحر الکاہل کے لیے مدد دی جا سکے جو سبوں کی کامیابی اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے. ایک آزاد اور کھلے ہندو بحر الکاہل میں تمام ممالک دباؤ سے آزاد ہوں گے اور اپنے اقتدار اعلی اور علاقائی یکجہتی کے تحفظ کے اہل ہوں گے اور ساتھ ہی مختلف معاشروں میں اچھی حکمرانی اور بنیادی انسانی حقوق اور آزادیوں کا احترام ہوگا اور تمام اقوام تنازعات کے پرامن حل کے عہد میں شریک ہوں گی. ہندو بحر الکاہل میں قوانین کی بنیاد پر نظم و ضبط کے فروغ میں آسیان کا ایک بہت اہم کردار ہے. امریکہ ان تمام ملکوں کے ساتھ شراکت داری کا خواہش مند ہے جو قومی اقتدار اعلی منصفانہ اور باہمی بنیاد پر تجارت اور قانون کی حکمرانی کا احترام کرتے ہیں. گزشتہ سال امریکہ نے تقریباً 12 کروڑ ڈالر کی جو اعانت مہیا کی اس سے ایک پرامن جمہوری اور زیادہ خوشحال میانمار میں مدد ملی ہے. امریکہ کاشتکاروں, کاروباری اداروں, بینکوں اور دوسرے اداروں کے ساتھ مل کر براہ راست کام کرتا ہے تاکہ میانمار کے تمام لوگوں کو اقتصادی ترقی سے فائدہ اٹھانے میں مدد مل سکے. ہم وزارت صحت اور کھیل اور مقامی تنظیموں کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں تاکہ صحت کے نظام کو بہتر بنایا جا سکے. امریکہ میانمار کو ایک ایسے جمہوری اداروں کی تعمیر میں مدد دیتا ہے جو ضروری خدمات مہیا کرتے ہیں اور مقامی رہنماؤں کی مہارتوں کو بہتر بناتے ہیں تاکہ وہ امن میں مدد دے سکیں اور پورے میانمار میں تنازعات کو کم کر سکیں. امریکی حکومت قانون نافذ کرنے والے اور انصاف سے متعلق اداروں اور تعلیم کے شعبے کے لیے بھی اعانت اور فنی تربیت مہیا کرتی ہے. عشروں سے امریکہ اور میانمار کے تعلقات کی بنیاد امن, آزادی اور میانمار میں جمہوری اصلاحات کے لیے امریکی اعانت پر رہی ہے. امریکہ نے میانمار کو پرامن, جمہوری اور زیادہ خوشحال ملک کے طور پر دیکھنے کا عہد کر رکھا ہے. یہ میانمار اور امریکہ دونوں کے لیے خوشائند بات ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر اسکیپ سسک۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن پیش کیے جائیں گے، جنہیں آپ فیس بک پر اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب پروگرام ہوگا جہاں رنگ۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔